الذي خلق الإنسان من نطفة فجعله سويا بصيرا. والسلام على نبي الأمي الهادي يا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أهل بيته الطيبين الذين أصحب الله عنهم الرزق وسخرهم تكبيرا. وبعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المبين أن الله لا يحب كل مختال فخور. اخلاقیات میں رشتے کے موضوع پر تین چار سماجی ہو چکے ہیں اور کافی حد تک اس موضوع پر ہماری تفصیل میں مدد ہوتی ہے. اگرچہ ابھی کچھ اور دنیائیں تھی لیکن متواتر ایک ہی موضوع پر اگر گفتگو جاری رہے کچھ اتساہٹ اور کچھ بوریت ہو جائے. پھر کسی بات کی کہتے نظر ابھی اس موضوع کو بدلا جاتا ہے یہ سبھی کاغذ سے کیا جائے گا جہاں پر اس کو چھوڑا جائے گا. آج کی تقریر کا عنوان اگر کہ غرور دیا گیا تھا اور اسی کو کچھ بولوں کا ارادہ بھی ہے لیکن یہ موضوع بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آج ہم سلائی گفتگو کریں گے معمولی کی گفتگو کریں گے تب یہ نہیں کبھی اس پر پکڑ تو ہم یہ کہیں گے کافی عرصے پر آج ضلع میں ارادہ یہ ہے کہ بجائے کسی آیت یا حدیث کے اس تاریخی واقعے سے سزا کی جائے کیونکہ تاریخ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قرآن کا ایک ہزار سے زیادہ حصہ تاریخ پر مست ہے کیونکہ تاریخ جو ہے وہ آیات اور احادیث سے کسی طریقے سے کم اہمیت نہیں ہے بلکہ بعض اوقات تاریخ جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے بنسبت آیات کے اور احادیث کے اور اس کا ثبوت ہے ہمارے سامنے. ابھی تو نہیں کہہ سکتا گزشتہ اس سے پہلے تو ثابت ہو چکا ہے لیکن آج جو ہے اندازہ یہی ہے کہ یہاں پر آیات اور احادیث پیش کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی نہ کوئی واقعہ آ رہا ہوگا یہ سائمن آج کے بھی لگے ہیں تو ہو سکتا ہے لوگ اس آیات اور احادیث کو چھوڑ کر اسے واقعات کو دیکھنے کے لیے چلے ہو جائیں گے لازمی پاس ہو جائیں گے کتنا نہیں کام کیا. اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے واقعات سے شروع کریں اس کے بعد آیات اور احادیث پر آئیں تاکہ مماثلت ہو جائے ادھر بھی اور ادھر بھی. اس سے وہاں بھی جب چاہتی ہے طالب الوقت کا ہمارے دیکھا کریں گے ابھی طالب علم یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے. اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ مسلمان جب کبھی اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو کبھی غرور اور تکبر کے ساتھ نکلتی بدر میں گئے تو عاجزی کے ساتھ، احد میں گئے تو عاجزی کے ساتھ، خندق میں گئے تو دردی میں گئے، خندق میں گئے تو اس میں ڈرے گئے پوری آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن ایک واقعہ ایسا تھا کہ جبر و غرور سے جو تعلق ہے اس کو بدلا رہا ہوں. ایک واقعہ کا واقعہ تھا کہ جب مسلمان نکلے تو غرور کرتے ہوئے غرور کرتے ہوئے نکلے فتح مکہ کے بعد جب پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا تو قبیلہ ہے بنی خوازن ان کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف تیاریاں شروع کر دی. اور تیاری کا طریقہ وہ تھا کہ جو ہمارے لیے سبق عام ہو کہ عورتوں اور بچوں کو لیا لے جا کر اپنے سب سے جو دور شہر تھا وہاں چھوڑ دیا. کفن پہن کر باہر نکلے گلے میں تلواریں لٹکا کر نکلے کہ اب ہم کو صرف مرنے کے لیے آنا ہے اور کوئی ارادہ ہمارے لیے نہیں ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے کوئی اور چارہ نہیں ہے کر کے وہ سب نکلے. ہاں حضرت کو اطلاع ملی کہ لشکر کو لے کر آپ حضرت چلے اور ساتھ ایک جگہ ہے مکے سے تین منزل کے فاصلے پر وہاں لشکر ٹھہرا. کچھ عجلہ صحابہ جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے وہ حاضر کے اوپر چلے 12,000 کا لشکر 10,000 وہ جو مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے 2,000 وہ کہ جو مکے کے اندر اسلام لا چکے تھے وہ لشکر مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھے. اب اوپر بھی کچھ صاحبان نے اس منظر کو دیکھا بدن یاد آ گیا کہ 313 تھے عہد میں 700 تھے خندق کے اندر چند ہزار تھے خیبر کے اندر چند سو تھے بعد 12,000 کا جب لشکر ان کے سامنے آیا تو وہ کچھ حضرات جو تھے وہ رہ نہ سکے, اپنے جانے یہ نہ سنا سکے, اور غرور سے یہ کہنے لگے کہ لن نہ ہم بن جاؤ, جو دن بھول جاؤ کہ جب ہم بھاگ جایا تھا, آج کے دن ہم بھی نہیں بھاگیں گے. کون صاحبان کی آپ کو بھی سمجھ جائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تو تھے جب ہم بھاگا کرتے تھے, لیکن آج جب اتنا بڑا لشکر ہمارے ساتھ ہے تو لن نہ ہم بن جاؤ, آج کے دن ہم بھی جو ہے مغلوب نہیں ہوں, آج کے دن ہم بھی نہیں بھاگیں گے. یہ ان کی زبان سے نکلے غرور بھرے الفاظ. یہ غرور کا تعلق دیکھیے کیا ہوتا ہے. خدا کو بہرحال آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور ابھی صرف سنیں گے کہ خدا کو دنیا میں سب سے برا جو کلمہ رکھتا ہے وہ وہی کلمہ کہ جس میں غرور شامل ہو رہا ہے. اسی لیے ایک واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا, بہت مشہور واقعہ ہے, اور قوم بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر, قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر جا رہے ہیں سفر کے. جب وہ سفر کے جا رہے ہیں تو ایک شخص آتا ہے اور ان سے یہ پوچھتا ہے کہ یا نبی اللہ کب تشریف لائیے. کہتے ہیں اللہ کے نبی, اللہ کے رسول یہ جواب دیتے تھے کہ ان شاء اللہ پرسوں تک حاضر ہوں. یہ جواب ان کا نہیں تھا, ہونا چاہیے تھا لیکن جواب یہ نہیں تھا. پیغمبر کا جواب ان سے یہی ہوتا ہے کہ ان شاء اللہ پرسوں تک آ جاؤں گا, ان شاء اللہ دو دن کے بعد آؤں گا. انہوں نے کہا کہ میں دو دن کے بعد آؤں گا. ہمارے اور آپ کے لیے تو خیر کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم اس معیار پر نہیں ہیں, لیکن خدا نے پیغمبر سے خدا نے ان کی اتنی سی بات کو پکڑ لیا کہ اس کلمے کے اندر غرور کا ایک شائبہ, غرور کچھ کچھ غرور کلمے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا کے پیغمبر کا یہ فریضہ ہے کہ جب کہے کہ میں کوئی کام کروں گا تو اسے انشاءاللہ کہنا چاہیے, تاکہ یہ نہ ظاہر ہونے پائے کہ یہ کام میں خود سے کر رہا ہوں, اپنی طرف سے کر رہا ہوں, اپنی طاقت سے کر رہا ہوں, بلکہ ہر کام سے خدا کے پیغمبر کے یہ ظاہر ہو کہ وہ کام خدا کی طاقت سے کر رہا ہے, خدا کی مرضی سے کر رہا ہے, خدا کے ارادے سے کر رہا ہے. پیغمبر نے صرف یہ کہا کہ میں کل یا پرسوں تک آ جاؤں. اب انشاءاللہ نہیں کہا تو اس میں جب غرور کا شائبہ ہو گیا, غرور کا احساس پیدا ہو گیا, تو اس کی سزا یہ ملی ان پیغمبر کو کہ وہ 18 سال تک وہاں اس طریقے سے مصروف رہے اور اتنی مشکلات سے پڑ گئے کہ واپس آنے کا خیال تک نہ آ سکا ان کے ذریعے. جب آنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی آفت, کبھی کل نہیں کا پرابلم ہو گیا, کبھی سیلاب آ گیا, کبھی ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی ہے, یہ جو پرابلم ہوتے ہیں. اب وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ, کراچی جیسے کوئی شہر میں سے پنجہ پڑ گیا تھا تو وہاں وہ پھنسے ہوئے, واپس آنا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں. ایسے فرسٹ کی آج کل کی مثال لے لیجیے, ٹیکسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں تو ٹیکسی والا کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا, رکشے والے سے کہتے ہو کہتے ہیں میں 2 روپے میٹر سے زیادہ لوں گا. تو کسی قسم کے پرابلم سے شامل ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 18 سال تک پھنس گئے شہر کے, اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. آخر ایک دن انہوں نے جڑجڑا کر التجا کی کہ بار الہ یہ کیا بات ہے, میں تیرا پیغمبر, میں تیرا ماننے والا, مجھ سے زیادہ تیری عظمت کو کون جان سکتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ باقی تمام شہر والے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, لیکن 18 سال ہو گئے میں اس شہر سے قدم باہر نہ نکال سکا اور اپنے وطن تک نہ جا سکا. تو یہی جواب ملا کہ جب تم نے یہ کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو اس وقت انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. تمہارے اس جملے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ تم اپنی طاقت سے, تم اپنے ارادے سے, تم اپنی صلاحیت سے واپس آنا چاہتے ہو, چنانچہ اس میں غرور کا ایک حوالے کو سنا, اس میں غرور کا ایک احساس اور غرور کا ایک شائبہ پیدا ہو گیا, اس لیے ہم نے تمہیں اس مشکل میں اس مشکل سے دوچار کر دیا تاکہ آئندہ تمہاری زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے. خدا کے رسول تھے, خدا کے پیغمبر تھے, اس لیے ان کے اوپر اتنی دقت پڑی. لیکن وہ سبق ہمارے لیے ہے, اور یہاں پر بھی جب یہ حنین کا جو تذکرہ ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی مسلمانوں کی زبان سے صرف یہ نکلا کہ لن نہ گلوبل جاؤں, وہ دن گزر گئے کہ جب ہم بھاگ جایا کرتے تھے, جب ہم شکست کھا جایا کرتے تھے, آج کے دن ہم کسی سے شکست نہیں کھائیں گے. یہ کلمات کہتے ہیں مسلمانوں کی زبان سے, اور مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا. سب نے نہیں کہے تھے, کچھ اشخاص نے کہے تھے اور کچھ نے ان کی تائید کی. لشکر مسلمانوں کا بڑا, اس کے بعد مشہور واقعہ ہے, پہاڑی کے درے سے ان پر حملہ ہوا, تمام مسلمان بھاگ کر گئے. ہاں حضرت, اور ان کے ساتھ 10 صحابی ہیں اور وہ کھڑے ہوئے. اس وقت یہ حالت تھی کہ جو آج کل ہماری عورتوں کی حالت ہے کہ وہ حالت نہیں تھی کہ آج جلوس میں جاتے ہیں تو منع کرتے ہیں کہ آج مت جاؤ, بگانے کا ڈر ہے, پتھر کر ڈر ہے اور جھگڑا ہو جائے گا اور مارے جاؤ گے, یہ نہیں تھا. بلکہ نسیبیہ جو بیٹی کی مالک تھی, اس کی یہ حالت تھی کہ وہ رسول کے پاس آ رہی تھی اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر بھاگنے والوں کے چہرے پر دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں بھاگ رہے ہیں, وہ کہاں فرار تھا. تو اس وقت ایک مشہور صحابی جو بعد میں تخت خلافت پر بھی متمکن ہوئے تھے, وہ جب وہاں سے بھاگے تھے اور ان کے منہ پر اس نے ہاتھ پھینکی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاذا امر اللہ, کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے نہیں بھاگ رہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی تقدیر ہے, اس میں مجبور.
ہم مجبور ہیں بھاگنے کا. کہا ان لوگ چلے گئے اور ان کے پیچھے پیچھے پورا ان کا گروہ بھاگا چلا جا رہا ہے. یہ لشکر جا رہا ہے اور ادھر امیر حکم دیا حضرت نے دس صحابی تھے ان کے پاس, نو بنو ہاشم کے اور ایک صحابی جو تھے وہ ام ایمن کے بیٹے ایمن. تاریخی واقعہ ہے, اس کو بھی یاد رکھیں آپ کو کیا حرج ساخت اخلاقیات کے درد کے ساتھ. اگر کہ کچھ توقعات تو غلط ثابت ہو گئی جو سزا میں توقع ظاہر کی تھی, لیکن ان شاء اللہ اور غلط ثابت ہوگی دیکھتے رہیے. یہ جا رہا ہے لشکر اور لشکر پورا بھاگا چلا جا رہا ہے. اس وقت جناب عباس کو حکم دیا گیا کہ اے عباس, ان کی آواز جو تھی جناب عباس کی بہت بلند آواز تھی, بہت بھاری آواز تھی, ان کا صرف کان یہ تھا لشکر اسلام میں کہ وہ ہمیشہ جتنے اعلانات وغیرہ ہیں وہ کیا کرے. جناب عباس کو حکم دیا گیا, جناب عباس چڑھے پہاڑی کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ یا معاشرہ سورت البقر و یا معاشرہ بیعت الاشجار, کہ اے درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والے اور اے سورہ البقر کو پڑھنے والے کہاں بھاگے پڑے. یہ سن کر ہماری طرف اسے نہیں, بہرحال کچھ لوگوں کو شرمندگی ہوئی, شرم محسوس ہوئی, وہ واپس ہو گئے اور آ کر مقابلہ کرنے لگے. مقابلہ جاری ہے اور جنگ جاری. اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور اس میں ہمارے لیے درس نصیحت موجود ہے. قرآن کی آیت کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ نے تمہاری مدد بہت سارے مقامات پر, بے شمار مقامات پر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور آپ حضرات کی جانتے ہیں. لیکن یوم حنین میں اذا اعجبتکم کثرتکم, جب تم غرور میں پڑ گئے, جب تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو گیا, جب تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آج ہم اپنی طاقت سے لڑ سکتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوا کہ ذاقت دیکھو ملا, تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی, زمین کے اندر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہی, تم کا ولیہ تم کو دلیل اور اس کے بعد تم پیٹ دکھا کر بھاگے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھاگنے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں ایک لمحے کے لیے, ایک لہجے کے لیے, ایک ثانیے کے لیے غرور اور تکبر پیدا ہو گئے. مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہم اپنی طاقت سے لڑ سکتے ہیں. دروازے کو بند کر دیں تو بہتر ہے. مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہم جو ہے اللہ کی مدد کے بغیر بھی لڑ سکتے ہیں. مسلمان متکبر ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آج بچ تم, جب تم میں آج عجب آ گیا, جب تم میں غرور آ گیا, تو اللہ نے پھر تمہاری مدد کو چھوڑ دیا. اللہ کے ساتھ تم مسلمان ہو, تم اللہ کے ماننے والے ہو, اللہ کے رسول کے ساتھ آئے, مگر جب تم نے غرور کیا تو اللہ نے اپنے رسول پر سے بھی سمجھے کہ اپنی امداد کو ہٹا لیا, اپنی مدد کو ہٹا لیا, صرف اس لیے کہ رسول کے ماننے والے غرور کر رہے ہیں. ہم بھی ائمہ کے ماننے والے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, لیکن یوم حنین میں جو رسول کے ساتھ جہاد کرنے جا رہے ہیں ان کی ہمارا درجات بظاہر افضل نہیں ہوتے. جب یوم حنین میں جہاد کرنے والوں کو خدا سزا دے رہا ہے صرف اتنے سے کلمے کی وجہ سے کہ وہ کہہ اٹھے کہ ہم آج کسی سے شکست نہیں کھائیں گے, تو وہ ہر وہ مسلمان کے جو جلد غرور کے کلمات کو ادا کرتا ہے وہ اراد رکھے کہ کبھی خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی. یہ آیت سرنامہ کلام تھی کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, کہ خدا ہر شخص کو پسند کرتا ہے, خدا ہر مومن کو دوست رکھتا ہے, مگر خدا کبھی دوست نہیں رکھتا. لا یحب, خدا کبھی محبت نہیں کرتا کس شخص سے, کل مختال فخور, جس کے دل میں کبھی بھی فخر آ جائے, کبھی غرور پیدا ہو جائے, جس شخص کے دل میں کبھی ایک لہجے کے لیے غرور پیدا ہوا, یاد رکھیے وہ خدا کا دشمن ہوگا. ان اللہ یبغض المتکبر, خدا جو ہے غرور کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے, یبغض بغض رکھتا ہے, پر غضب ظاہر کرتا ہے, اس سے نفرت کرتا ہے. اور خدا کی جو جنت ہے اس کے اندر متکبر کی کوئی جگہ نہیں. آپ حضرت سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ ایسے کون سے اشخاص ہیں جو جہنم میں نہ جا سکتے. رسول اللہ نے جواب دیا کہ تین گروہ ہیں, تین قسم کے لوگ ہیں کہ جو جہنم کے اندر جائیں گے اور جنت میں ان کا ٹھکانا نہیں. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ, تو رسول نے فرمایا ایک وہ کہ جو بڑھاپے میں بھی زنا سے باز نہ آئے. جوانی تو خیر ہوتی دیوانی ہے, بابر ویش کو اس کے عالم دوبارہ نیز کیے جائیے مزے کے, اب دوبارہ تو جوانی ملنے کی, لیکن اگر بڑھاپے کے باوجود انسان زنا کو نہ چھوڑے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جوانی میں کرنا شروع کر دیجیے, رسول نے یہ کہا ہے بٹی ہے اس کو, لیکن جو جوانی میں کرے گا اس کے بعد ایک معذرت تو ہوگی, ایک وجہ تو ہوگی کہ بھائی جذبات کے بندے میں آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جو کچھ ہوتا ہے کبھی اپنے پر وقت پڑا نہیں, لیکن ہر ایک کے اوپر ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. لیکن بڑھاپے کے باوجود جو اس عادت کو نہ چھوڑے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو جو ہے کبھی خدا کی طرف سے مغفرت نہیں ملتی. جوانی والے کو بھی نہیں ملے گی, لیکن بڑھاپے والے کا اثر اس سے بھی بڑا ہوگا. جوانی والے کے پاس 1% چانس ہے یاد رکھیے, لیکن بڑھاپے والے کے پاس بالکل نہیں ہے. بند ہے اس کے لیے راستہ جانا, اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے جہنم. دوسرا وہ شخص جو اکثریت ہو گئی ہے کہ جو عبادت کرے, نیکی کرے, لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور اس کے بعد عبادت اور نیکی اور احسان کر کے خدا کے اوپر اس کی منت رکھے، خدا پر اس کا بدلہ رکھے کہ بارہ الہ میں نے نمازیں پڑھی تھی تو مجھے بخش، بارہ الہ میں نے روزے رکھے تھے اب جنت میرے لیے واجب ہو گئی، بارہ الہ میں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا تھا اب سوائے جنت کی کوئی اور راستہ نہیں ہے، تیرے اوپر واجب ہے، تیرے اوپر فرض ہے کہ تو مجھے جنت، جو خدا پر اس قسم کی منت اور احسان رکھتا ہے کہ نہیں خدا کے لیے ضروری ہو گیا آپ کی چند چوٹی پھوٹی اٹھا بیٹھ ہو سے لیکن باقیوں سے کہ وہ آپ کو جنت رکھے اس کے لیے جنت میں لگائیں گے، باقی ہر ایک کے لیے لیکن اس کے لیے نہیں ہے کہ جو خدا پر احسان رکھتا ہے کہ بارہ الہ میں نے چیزیں کی تیسری عبادت کی، جو آج کل عام طریقہ ہے کہ ہماری عبادت تو ہے ہی بہت جائیں گے اس کے اندر، ان کے لیے جنت کے اندر کوئی جگہ نہیں، تیسرا وہ شخص جو فقیر ہونے کے باوجود غرور کرے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ امیر کو غرور کی اجازت ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ فقیر اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے غرور کرے، جب وہ حالت فقر میں فقیری کی حالت میں غربت کی حالت میں غرور سے باز نہیں آ رہا تو اگر اسے مال و دولت مل جاتی تو اس کا غرور کس مقام پر ہوتا، کس مرتبے پر ہوتا، اس لیے ایسا فقیر جو فقیر ہونے کے باوجود غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ہر ایک پر بڑائی ظاہر کرتا ہے، خودداری الگ چیز، آپ ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ امیر سے نہ ملیں، آپ امیر کی طرف نفرت سے دیکھیں دوسری چیز، لیکن غرور و تکبر دوسری چیز، غرور و تکبر جو ہے اگر کوئی فقیر کرے گا تو اس کے لیے کوئی جگہ جنت کے اندر، جنت کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، دوسری روایت میں اب آ گیا سب مسلمانوں کے لیے کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا سے چھوٹا دانا ہوتا ہے غلبے کا، رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہے، وہ شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے وہ تو اگلی دفعہ آئے گی کہ اس کا تو غرور جو ہے انسان کو جنت سے روک رہا، لیکن ہے اس کی وجہ، اس کا سبب ہے اور یہ پورا سلسلہ ایک پورا جو وکیا احکامات ہیں سب کا ایک دوسرے سے ایک ربط ہے، تعلق ہے، سلسلہ، تو یہ اگلی دفعہ آئے گا ان شاء اللہ کہ آخر اتنا سا غرور انسان کو کیسے جنت میں جانے سے روکے، لیکن یہ رسول کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے اور حدیث کسی میں تو خود خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میری ذات کے ساتھ ہیں، دو چادریں ایسی ہیں جو میں اوڑھے ہوئے ہوں، خدا کے الفاظ ہیں، ایک اکبریت کی چادر اور ایک عظمت کی چادر، یعنی سب سے بڑا میں، یہ وہ حق ہے، یہ وہ عہدہ ہے، یہ جو امتیاز ہے یہ صرف خدا کے لیے کہ خدا سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں، سب سے اکبر ہے اللہ اکبر، اور عظمت کہ خدا سے زیادہ عظیم دنیا میں کوئی نہیں، خدا سے زیادہ عظمت صاحب عظمت صاحب جلالت صاحب شان و شوکت دنیا میں کوئی نہیں، اب جو شخص غرور کرتا ہے، یہ خدا اسی حدیث خودی میں چالو رہا ہے کہ جو شخص غرور کرتا ہے وہ ان چادروں کو مجھ سے کھینچتا ہے، جو غرور انسان اسی وقت کرے گا جب اس کے دل میں بڑائی پیدا ہو جائے کہ میں فلاں شخص سے بڑا ہوں، میں فلاں شخص سے افضل ہوں، میں فلاں شخص سے اعظم ہوں، اس کو چاہیے کہ میرے سامنے وہ گڑ گڑائے، وہ روئے، وہ میرے سامنے گرے، وہ میرے سامنے فخر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے، یہ خیال اسی وقت آئے گا جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، جب آپ اپنے آپ کو عظیم سمجھیں گے، تو خدا یہ کہہ رہا کہ اکبریت اور عظمت کی چادر ہے میرے لیے، جو شخص ان چادروں کو مجھ سے کھینچتا ہے میں اس کو ضرور ابھی ضرور جہنم کے اندر ڈالوں گا، اگر جہنم میں ڈالے گا ڈالے گا دوسری بات ہے، ابھی یہاں پر اب آپ اس حدیث و قدسی پر غور کریں، توحید کے سلسلے میں آپ اگر جانتے ہیں کہ توحید کی مختلف قسمیں ہیں اور شرک کی مختلف قسمیں ہیں، شرک بالذات، شرک بالصفات، شرک بالافعال مختلف قسمیں ہیں، تو شرک بالصفات یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات کے اندر خود شریک ہو جائیں یا کسی کو شریک کریں، جیسے ہمارے مومنین کرتے ہیں کہ ائمہ کو گھسا دیتے ہیں خدا کی صفات کے اندر، شرک بالصفات کرتے ہیں بہت سارے، اور اس کے بعد ہی مومن رہتے ہیں چاہتی ہے، لیکن اگر یہ غرور وہ چیز ہے جو انسان کو صرف استفاد کی منزل تک لے جاتا ہے، اگر آپ غرور کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ مشرق بنتے چلے جا رہے ہیں، اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یاد رکھیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ خدا کی جو صفات ہے، خدا کا جو دائرہ ہے، خدا کی جو ہستی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو داخل کر رہے ہیں، آپ کی نظر سے خدا کی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ حدیث قدسی کے تعداد ہے، میری طرف سے کوئی ابلا نہیں ہے کہ اکبریت اور عظمت کی چادر کو آپ خدا سے کھینچنا چاہ رہے ہیں، آپ خدا کی صفات کو خدا سے جدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خود خدا بن گئے، ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، لیکن آپ کا عمل یہی ظاہر کر رہا ہے، اسلام کے اندر عمل کی اہمیت کم نہیں ہے، ظاہر کی اہمیت کم نہیں ہے، اگر آپ دل سے یہ نہیں چاہ رہے، آپ کے دل میں خیال تک نہیں ہے کہ میں خدا سے مقابلہ کروں، اگر آپ ایسے اعمال کر رہے ہیں ایسے افعال کر رہے ہیں جس سے ظاہر ہو کہ آپ خدا کی ذات کے اندر خود کو گجرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اتنا ہی عذاب ملے گا جتنا اس شخص ملتا ہے جو نیت کے ساتھ کرے. آپ توحید کی منزل سے کتنے چلے جا رہے ہیں؟ اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ مشرکین جو ہے وہ در کے اسفل میں ہوں گے. مشرکین وہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول کو منع کر دیا گیا کہ اے رسول تم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مت کرو، تمہاری دعا بھی بیکار چلی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کبر و غرور کرنے والا جب در حقیقت اپنے آپ کو مشرک بنا رہا ہے، در حقیقت وہ شرک کی منزل میں داخل ہو رہا ہے. تو اسے معمولی چیز مت سمجھیے اور ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. شرک کی کبر و غرور کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے تو مرض جتنا انسان کا غرور جتنا انسان کا فکر وہ سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے. بہنوں نے دادا کا واقعہ ہے کہ ہارون رشید عباسی کی سواری گزر رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے وہ قبرستان کے کنارے، بادشاہ جا رہا ہے وہاں سے، دیکھا اس نے کہ بہلول جو ہیں وہ کچھ کھوپڑیوں کو سجائے ہوئے بیٹھے ہیں. قبر میں جاتے ہیں وہاں سے کچھ کھوپڑی نکال کر لاتے ہیں اپنے سامنے رکھتے ہیں، تھوڑی دیر دیکھتے رہتے ہیں، پھر دوسرے قبر پہ جاتے ہیں وہاں سے نکال کر لاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے قبر مختلف انہوں نے کھوپڑیوں کو جمع کر دیا. ہارون رشید کو بڑا جانتی ہوں، مجھے لگا ہارون رشید کیا ہے بہلول تم یہ کیا کر رہی ہو اور کیوں کر رہی ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ میں اس میں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کھوپڑی کون سی. ہارون کو بات آج ہوں کہنے لگا کہ کیا تم نے کوئی نیا تجربہ کیا ہے سائنس کی؟ کیا تم بتلا سکتی ہو کہ اس میں سے بادشاہ کی کھوپڑی کون سی ہے اور فقیر کی کھوپڑی کون سی؟ کہنے لگے بہلول تمہیں کیا نہیں بتا سکتا. ہارون بالکل نہیں، کھوپڑیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو شکل و صورت سے فرق ہو جاتا ہے، جب گوشت وغیرہ گل گیا تو اس کے بعد ہے کہ کھوپڑیاں جیسی. تو کہنے لگے یہ دیوانہ جو کچھ بھی آپ کہیں گے اگر آپ کے زمانے میں ہوتے تو دیوانے ہی کہلاتے. بہنوں نے دانا کہنے لگے کہ اے ہارون تمہارے باپ کی اور میرے باپ کی کھوپڑی میں، بادشاہ اور غریب کی کھوپڑی میں کوئی فرق نہیں، تو بادشاہ کے دن میں یہ کبر و غرور آتا کہاں سے؟ بادشاہ کے دن میں یہ بڑائی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ جب اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، نہ مرنے کے بعد تم پہچان سکتے ہو نہ قیامت سے پہچان سکو گے کہ بادشاہ کون ہے، غریب کون سی، بادشاہ کے اندر اتنی بڑائی کہاں سے پیدا ہوتا. رونے لگا ہارون رشید، کہنے لگا کہ اچھا تم نے بہت اچھی بات بتائی، لیکن پھر گھر جا کر وہی رنگ کہ یہاں محفل میں بیٹھ کر روئے، مسجد میں بیٹھ کر خیال ہوا کہ ہاں یہ تو بہت بری چیز ہے، غرور غصہ تو بہت بری چیز ہے، لیبر تو بہت بری چیز ہے، کبھی نہیں کریں گے، اللہ معاف کر دے، توبہ توبہ کر گھر گئے. پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اگلے ہفتے پھر آئے ہارون رشید صاحب، بیٹھے ہوئے تھے کہ اور کسی بزرگ آ نکلی ان کے پاس، یہی جو سلسلے وار ہفتے وار پروگرام تھا غالبا ان کا بھی، کہ پہنچے ان کے پاس بھی ایک صوفی بزرگ ہارون رشید بیٹھا ہوا برائیاں کر رہا تھا. میری حکومت اتنی بڑی ہے یہاں سے لے کر وہاں تھا کہ ان دونوں سے لے کر مجلس میں پھیلی ہوئی ہے، سندھ بھی میری حکومت میں داخل ہو گیا، ترکستان تک پہنچ چکی ہے حکومت، کہ اتنے میں پیاس لگی، بہت مشہور آتے ہیں پیاس لگی. ان کا نام تھا پیاس لگی، لے کر آیا خادم ان کے سامنے گلاس. پہلے لگا مجھے لگے ہارون سے کہ ہارون اگر تمہیں یہ پانی اس وقت نہ ملے تو تم کیا دو گے مجھے؟ پیاس کے مارے بےتاب کا عرب کی گرمی تھی، کہنے لگا کہ اپنی آدھی سندلت دے دوں گا، ٹھیک ہے پی لو تم. پی لیا ہارون رشید نے. پھر کہنے لگے کہ اے ہارون اگر یہ پانی تمہارے پیٹ سے باہر نہ نکلے اور تمہیں پیشاب نہ ہو، تم تڑپ تڑپ کر مرنے لگو، تب کیا دو گے؟ تو کہنے لگا اپنی آدھی سندلت دے دوں گا. گرو نے یہی کہا کہ تمہارے جس کی وجہ سے اتنا غرور اتنا فکر ہے اس کی کیا قیمت ہوئی؟ دو پانی کے قطرے اور دو پیشاب کے قطرے. پھر رونے لگا, سر پر ہاتھ مارنے لگا کہ تمہیں کیا اچھی بات بتلا دی, آج سے میں غرور نہیں کروں گا. لیکن اگلے دن دیکھیے پیر کے دن پھر وہی حالت اور وہی کیفیت, بلکہ اتوار کی شام سے وہی کیفیت شروع ہو گئی ہے. تو یہ واقعات اگر آپ دیکھیں تو تعریف اپنے آپ کو دوہراتی ہے, جو ان کا کردار ہے وہی ہمارا کردار ہے. ہم اب خاص لوگوں کی باتیں آپ کو برا مانیں گے, اس لیے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ممبر میں بیٹھ کر سب کچھ کہا, لیکن گھر جا کر سب سے پہلے غرور کرنے والا ہم ہی لوگوں کا نام ہوتا ہے. یہاں پر جو کچھ کہا لیکن غصہ کرنے والا سب سے پہلے ہم ہی لوگوں کا نام ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, سر مارنا اور پیٹنا آتا ہے اور صرف سر ہلانا آتا ہے کہ زندگی عیاشی ہوتی, غور کرنا نہیں آتا. کبھی غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اس کی مصلحت کیا ہے. یاد رکھیے, اگر آپ سے بھی چلیں گے وہ دوسرے مسائل سے جن کا تذکرہ گزشتہ اطوار کریں گے. یہ اخلاقی مسائل ہے, اس کے اندر صرف آیات اور احادیث پر سن کر اور ان کے عذاب کو سن کر اگر آپ ڈر گئے تو کافی نہیں ہے. آپ خود ذرا غور کیجئے کہ آخر اس کی مصلحت کیا. غیبت کے سلسلے میں بتلایا کس طریقے سے معاشرے کو جدا کرتا ہے, غصے کے سلسلے میں بتلایا. ان چیزوں پر اگر آپ غور کریں گے تو پھر آپ اس پر عمل کر سکیں گے. خالی اگر آپ سزا کو سنیں گے تو آپ کے سامنے یہ دو مہینے آٹھ دن تو آئیں گے ابھی محرم کے, جس میں ہر ایک کو ہمارے دوسرا مانا ملنے والا ہے, تو آپ کبھی اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے. ہمیں تو خوب اثر ہوگا, لیکن جب آپ سنیں گے کہ خوب کو علی یاقل ظلم کما یاقل النار الحطب, کے علی کی محبت جو ہے گناہوں کو اس طریقے سے کھا جائے گی جس طریقے سے لکڑی جو ہے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو آپ سنیں گے بات کیا رکھا ہے اس غرور غرور غصے غصے کے اندر. تو محبت ہمارے دل میں ہے وہ کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ غرور کسے کہتے ہیں, نہ اس پر غور کیا کہ اس کو کتنے محبت علی سے کیا مراد ہے, اس پر غور کیا جس کو کیا کرتے ہیں. تو آپ میں سے جو حضرات صرف گردن ہلانے کے لیے یا توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جا کر پھر شروع کر دیتے ہیں اپنا سلسلہ, ان کے لیے تو بالکل بیکار ہے. وہ آئے نہ آئے ان کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو اگر آپ آئیے یہاں سے, اس سے پہلے کہ دعا بھی مانگ چکا ہوں خدا سے, لیکن پتہ نہیں کیا سبب ہے, کیونکہ دیکھا ہے بعض لوگوں کو اس کے بعد بھی غیبت کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی غصہ کر رہے ہیں, روکنے کی کوشش کی ہے. ہم تو کوئی نہیں کہتا آپ سے روکی ہے, اسی طریقے سے کبر و غرور کو بھی, کیونکہ یہاں بہت سے بڑے لوگ بھی بہت سے بزرگ بھی ہوں گے, بہت سے بچے بھی ہوں گے. بزرگ کو بھی آپ نہیں کہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ فکر و غرور کرے, اگر کہ بزرگ تو کم ہوتے ہیں محفل میں, ان کے لیے تو یہ چیزیں بہت ہی عجیب و غریب ثابت ہوتی ہیں. لیکن آپ حضرات بھی ایک دن بزرگ بنے, آپ اس منزل تک پہنچے جس کی وجہ سے پہنچے. اب آپ حضرات کا فرض ہے کہ آپ, کیونکہ یار اس سے پہلے بتا چکا ہوں وہاں کے اوپر میں, کہ بچوں کا سب سے پہلا اثر اپنے والدین کا پڑتا ہے. بچہ رشوت اس لیے لیتا ہے کہ والدین نے سکھایا, کوئی والدین نہیں سکھاتا, لیکن بچپن سے آپ پریکٹس ان کو کرواتے ہیں رشوت دینے کی. بچہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ والدین نے جھوٹ بلوایا تھا. بچہ غرور اس لیے کرتا ہے کہ اس نے ہمیشہ دیکھا اپنے باپ کو, کہ اگر کوئی آ رہا ہے آدمی پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے تو اپنی جگہ سے نکلا گوارا نہیں کریں گے, السلام علیکم وعلیکم السلام خدا حافظ چلے. کوئی کار سے اترا تو دس قدم آگے بڑھ ان سے ہاتھ ملائیں گے, مسافیا کریں گے, آپ کہاں سے آئے, کہاں تشریف لائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بچہ یہی دیکھتا اور یہی ہمارے یہاں ہے نہیں. ایک والی پیدل آئے گا تو آپ اہمیت نہیں دیں گے کون آیا کہاں سے آئے, اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر یہ گاڑی میں بیٹھ کر آئے گا تو ہزاروں کا وجہ سے پڑے گا کہ مولانا صاحب آ گیا, فضلا آ گیا, رضی آ گیا, اور فضلہ کا اس کا پجامہ پہن کر آئے گا. شادی کا واقعہ ہے تو کوئی اہمیت نہیں دیکھیں کون آئے کہاں سے آئے کس کی اچھی ہوگی. اور اگر سر کے اوپر ایک پگڑی رکھی ہوئی ہے تو بغیر اس کی دیکھی ہوگی کہ کیا اس کی اہمیت ہے کیا ہے, نہیں سمجھیں گے پگڑی. کون آئے کہاں سے آئے کس کی اچھی ہوگی. اگر سر کے اوپر ایک پگڑی رکھی ہوئی ہے تو بغیر اس کی دیکھی ہوگی کہ کیا اس کی اہمیت ہے کیا ہے, نہیں سمجھیں گے پگڑی کا مطلب ہی نہیں کہ اس کے پاس کھیل آگے بڑھ گئے اور سامنے چھوٹ رہے ہو کہ قدموں پر جھٹنے کو تیار. یہی بچے دیکھتے ہیں. آپ کے بچے کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تو بہت سے لوگوں کے بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے, لیکن ہوں گے تو نا ابھی اللہ میاں کے پاس سالوں کے اندر اندر, کہ جب وہ لائیں گے ان بچوں کو تو یاد رکھیے جو آپ ان کے سامنے پیش کیجیے گا بچے وہی بڑھیں گے. اور اگر آپ ان کے سامنے اچھا کردار پیش کیجیے گا تو خود رہیں گے اور آپ کے بچے بھی صحیح ہوں گے. اگر جوانوں کے مزے بیٹھ کر بچوں کی بات کر رہا غلط ہی چیز ہوتی ہے, لیکن یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ حضرات جو سوچتے ہیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں غصہ, تو اس میں آپ کا اتنا قصور نہیں, بتلانا صرف اتنا ہے آپ کے والدین کا قصور, لیکن اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کہنے کی اجازت نہ, ہمارا قصور نہیں ہمارے والدین کا قصور. آپ کا فریضہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کسی طرح ملے یا ملے تو سب سے ملے, کوٹھی اور بنگلے کو چھوڑے, فلیٹ اور جھوپڑی کو چھوڑے, آپ کی نظر میں سب برابر. ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, ہر مومن دوسرے مومن کا کب ہے, کبھی غرور, کبھی غصہ, کبھی غضب, کبھی غیبت, کبھی جھوٹ, اس کا سوال ہی مت پیدا ہو جاتی ہے. آج تو ابھی ابتدائی اقدام اتنا وقت اللہ کے غرور کی یعنی عقلی وجہ جو ہے جو اسلام نے غرور کو منع کیا یہ بھی آئے گی, اور پیغمبروں کے واقعات بھی آئیں گے آپ کے ساتھ. معمولی معمولی سی باتوں میں کس طریقے سے پیغمبر کی گردن کو پکڑا لیا, ان شاء اللہ بہت دلچسپ واقعات ہیں اور آپ حضرات اس سے محفوظ ہوں گے. بہرحال باری لہٰ ہماری یہی دعا ہے کہ ان لوگوں کو اسی طور سے پتا چلنا, ان لوگوں میں بھی شامل ہوں یہ لوگوں میں, کہ جتنی باتیں سیکھیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور اپنے بعد والوں کو سکھانے کی کوشش, اور اپنے دوستوں کو سکھانے کی کوشش بھی کریں, اور اپنے گھر والوں کو. صورت میں بھی آپ مجلس لباس کے ساتھ مجبوری میں نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ اگر خود مجھے اختلاف اگر آ چکا تو دورانہ دے سکتے ہیں. تیسری چیز جو آخری چیز ہے معافی کی, آپ معافی کو روک دینا چاہتا غور سے اور توجہ سے سنتے ہیں, اس کو بھی سنیے. اگر ایک جسم سے کم خون ہے بدن کا یا لباس کا تو وہ معاف, جسم سے مراد سبابہ ہے انگل سے شہادت, اس کی پہلی پوز ہے, پہلی پوز اتنا خون اگر جسم پر ہو یا لباس پر تو وہ مان, یعنی تقریباً چوندی کے برابر, جو آج کل چوندی ہوتی ہے آپ کی, اس کے برابر اگر خون ہے تو وہ مان. یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ خون ایک جگہ ہو, بلکہ اگر بکھرا ہوا ہے پورے لباس کے اوپر یا بدن کے اوپر, جیسے محرم ہوتا ہے کہ آپ جنوب دیکھنے گئے وہاں پر خون کے برداشت یا سن کے ہوتا نہیں, اگر وہ سب مل ملا کر چیزیں جو چیز ہے وہ ایک جمنی سے کم ہو رہی ہے تو پھر اس وقت وہ آپ کے لیے معاف ہے اور آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ابھی وہاں وہی آ رہا ہے, اگر خون کتے کا ہے جو یعنی جو ماتم کر رہا تھا آپ کو سمجھ لیجیے کہ وہ کیا ہے, اگر خون کتے کا ہے یا سور کا ہے یا کافر کا ہے, اور یہ تینوں تو ماتم نہیں کر سکتے, تو اس وقت کے اندر وہ خون یہ خون جو ہے کس کا معاف ہے, یہ سوال اٹھایا تھا انہوں نے, یعنی کون سا خون معاف ہے, اپنا خون ہو تو وہ معاف ہے یا کسی بھی انسان کا خون ہو اور وہ انسان کافر ہوا تو معاف ہے. ہر کوئی ہمارا دوسرا بھائی بھی مسلمان ہے لیکن وہ جو ہم سے نظریاتی کے خلاف رکھتا ہے اس کا خون بھی ہے تو وہ بھی معاف ہے, شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو اور حلال گوشت جانور کا خون, ہر انسان کا خون کہ بھائی کافر کے پاس ہے آپ کا ہو یا دوسرے کا ہو کوئی اور ختم کر رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں, انسان کا ہونا چاہیے. یا اگر کسی حلال گوشت جانور کا خون ہے مطلب بکری وغیرہ میں بکرے وغیرہ بہت کریں گے تو اگر اس میں سے کوئی خون جو ہے آپ کے لگ جاتا ہے تو ان سے کم ہے تو وہ معاف, کچھ خون معاف نہیں ہے. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتے کا سور کا کافر کا, یہ تین خون جو ہے معاف نہیں, اس میں آپ کا کوئی اپنا نہیں اختلاف, آقا خون کے نزدیک پانچ خون معاف نہیں, کتے کا, سور کا, کافر کا, مردار کا جو خود بخود مر گیا ہے بغیر زبا دیے ہوئے اس کا خون بھی معاف نہیں, اور حرامگوش جانور, اگر حرامگوش جانور ہے خود بخود نہیں مرا اس کا صرف خون آ کر گرا ہے آپ کے اوپر, بلی کا خون ہے, چوہے کا خون ہے, ان کا خون اگر ہے تو یہ خون بھی معاف نہیں. آقا خون کے نزدیک صرف پانچ خون معاف نہیں, پٹوا, کتا, سور, کافر, مردار اور حرامگوش جانور, تین خون احتیاط واجب کی بنا پر معاف نہیں ہے, حیض, نفاس, اتحاد, ان تین کے بارے میں آپ کا کوئی فتویٰ نہیں دے سکے, احتیاط واجب انہوں نے لگائی, یعنی اگر آپ کو کوئی اور مستحد ملتا ہے تو کہتا ہے کہ حیض, اتحاد اور نفاس کا خون ساتھ ہے تو وہ بھی آپ کے نزدیک آپ کا کوئی کی تقریب میں رہتے ہوئے پاس ہو جائے,
آقا حکم نے احتیاط واجب لگائی ہے نفاذ اور استحاضے میں، باقی پانچوں میں کتا سور کافر مردار اور حرام دے، ان کے اندر ان کا فتویٰ ہے کہ کسی صورت میں ثابت ہو. آقا خمینی نے اس کے مقابلے میں کچھ نرمی ظاہر کی اور ان کے نزدیک صرف ایک خون نجیز ہے حیض کا، باقی تمام خون جو ہے احتیاط واجب کی بنا پر نجیز ہے نجیز، لیکن احتیاط واجب کا فتویٰ نہیں، فتویٰ صرف حیض کا خون کا، حیض کے خون کا، باقی نفاذ استحاضہ مردار کتا سور کافر حرام دے، ان کا خون اگر کوئی اور مستحق ملتا ہے تو آپ آقا خمینی کی تقریب کرتے ہوئے بھی اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان کو بات سمجھ سکتے ہیں. تو آقا خمینی کے نزدیک پانچ خون فتویٰ ہے بالکل کی نجیس ہے اور تین خون میں احتیاط واجب ہے. آقا خمینی کے نزدیک صرف حیض کے خون میں فتویٰ ہے، باقی سب میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. ہم آپ کی مرضی ان کی بات پر عمل کریں یا کسی اور ایسے مستحق کو ڈھونڈ کر نکالیں اور اس کی بات پر عمل کریں. باقی تمام خون جو ہے انسان اور حلال جو ہے وہ بالکل پاک، بات سے مقصد یہ ہے کہ اگر کپڑے پر لگا ہو تو کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جسم پر لگا ہو تو جسم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر جسم کے کپڑے کو صاف کیے. ہلو نہیں کسی کا بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہی ہو، بلکہ ختم کرنا ہے کوئی بھی شخص ماتم کرے آپ اس کا خون لگ جائے اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں یہ تحصیل کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ماتم کر رہا ہے یہ مسلمان ہے یا صاف ہے، کیونکہ اس کا ماتم کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوگا. اگر یہ تین فتوے ایسے ہیں، یہاں اکثریت اگر کہ آقا خمینی والوں کی ہے، لیکن اس سے معذرت کہ آقا خمینی کے فتوے بہت دھندے لیکن دن میں نہیں، وہ تو کوئی نظر ہو جائے. آقا خمینی کے مقلد کے لیے اپنے تین فتوے جو آ رہے ہیں صرف آقا خمینی کے مقلدین کے ہیں، تو آقا خمینی نے اپنے کسی کتاب میں ان کا حل نہیں دیا، اب اس قصہ وغیرہ کرائیں گے تو اس کی کافی دیر. آقا خمینی کے نزدیک اگر آپ کے کپڑوں پر خون لگا ہوا اور آپ کے نزدیک یقین ہے، آپ کو ذن ہے یقین ہے کہ یہ دہم سے کم ہے، نماز پڑھ لی آپ نے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ خون دہم سے زیادہ تھا، چونی سے زیادہ تھا، اگر آپ کا مسئلہ اسی میں آتا ہے سب سے بڑی بات، یہ خون آپ کے اوپر لگا تھا آپ یہ سمجھے کہ یہ دہم سے کم ہے، بعد میں پتہ چلا گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد ایک دن بعد دو دن بعد ایک مہینے بعد دو مہینے بعد وہ خون تو چونی سے زیادہ تھا، تو نمازیں آپ نے بالکل کمی اس کے اندر ہوتا صحیح. دوسرا فتویٰ جو صرف آقا خمینی والوں کے لیے، آقا خمینی والے سن سکتے ہیں عمل نہیں کرتے، لگا ہوا ہے خون، اب آپ کو کچھ پتا نہیں کہ یہ خون کون سا خون ہے، بالکل پاک والا جو معاف ہے جو معاف نہیں ہے، یہ آقا خمینی والے بھی اس کا عمل کر سکتے ہیں، آقا خمینی والے معلوم نہیں ہے آپ کو کہ یہ خون وہ خون ہے جو معاف ہے یا وہ خون ہے جو معاف نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، خون آپ نے دیکھا پتا نہیں کہاں سے آیا، بیوی وغیرہ کا خون لگ گیا ہے کہ حفاظت کیا جاتا ہے یا اب اس کے اندر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اس کے باوجود نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیا آپ سے بعد میں پتا چلا کہ ارے یہ خون نماز نہیں تھا، یہ تو حیض کا خون تھا، استحاضے کا خون تھا، نفاس کا خون تھا، تو اس صورت میں نمازیں جو آپ نے پڑھی ہیں وہ آپ کے لیے بالکل صحیح ہے، یہاں دیکھیے معلوم نہیں، لیکن بس یہ خون لگا ہوا ہے اور آپ کو خیال ہو رہا ہے کہ نہیں یہ خون جو ہے معاف نہیں ہے، یہ تو کتے کا خون ہے یا سور کا خون ہے یا کافر کا خون ہے، خیال بھی آپ کے دل میں آ رہا ہے جو وہی خون ہے جو معاف نہیں ہے. اب خیال اور شک اور دن کا فرق آپ کو بتلا دیا جائے کیونکہ بہت آئے گا. فرض چیزیں یقین کہتے ہیں دس نمبر سے، اس کو کس طریقے سے واضح کیا جائے آپ ہر بار یہ سمجھ لگے کہ دس گھنٹے تک دس ڈگری تک دس ڈگری ہو جائے آپ کے دل میں کوئی چیز تو آپ کو یقین ہو جائے. تو اب شریعت میں پانچ کو بالکل برابر دونوں خیال بالکل برابر اسے ہم کہتے ہیں شک، چھ سے لے کر نو تک کہ نہیں ایک طرف آپ کا زیادہ خیال ہے کیونکہ چیز ہوئی ہے، دوسری طرف ذرا کم خیال ہے، چھ سے نو تک کو ہم کہتے ہیں زن یعنی شریعت والے، اور ایک سے چار تک کو کہتے ہیں خیال استعمال، دس بالکل یقین، دس چھ سے نو تک زن، پانچ چک اور چار سے لے کر ایک تک یہ ہے آپ کا خیال اور استعمال. تو اگر آپ کو استعمال اور خیال ہے یعنی شک سے بھی نیچے کی حالت ہے کہ بہت معمولی کا خیال ہو رہا ہے کہ یہ خون جو ہے یہ وہ خونوں میں سے ہے جو معاف نہیں، اگر آپ کو شک ہو گیا برابر کے پہلو آ گئے تو دوسری بات، شک سے اوپر چلے گئے تب بھی دوسری بات، لیکن اگر آپ شک سے نیچے ہیں یہ تو آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں یہ خون جو ہے یہ ہے اس کا کتے کا خون، اس خیال کے باوجود آپ کا خون کے مقلدین کو یہ اختیار ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں اور تحقیق نہ کریں، تحقیق نہیں کی انہوں نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد بھی وہ تحقیق نہ کریں اور وہ نمازیں ساری ان کی صحیح اس خیال کے باوجود پڑھ لیں،
بعد میں پتا بھی چلا کہ خیال ہمارا غلط تھا. نہیں یقین تو وہ تھا جو معاف نہیں ہے تب بھی آپ کی نماز پڑھی. لیکن یہ جو ہے رعایت جو ہے صرف آخرسی کے مخالفین کے لیے نا آخر سماری کے مخالفین کو اگر چاہیے رعایت تو اس قصہ کرائیں یا ٹیلی فون کر لیں آخر سے. تو جو کی کتاب میری مسئلہ بہرحال موجود نہیں ہے. اگر یہ بتا دیں کہ جو آپ کو رعایت مل رہی ہے کہ چونی کے برابر ہو یہ رعایت صرف خون کے لیے, اگر پیشاب پہ ذرہ برابر لگ گیا خطرہ, آپ نے کہا کہ خون پہ اتنا سارا معاف ہے کہ ذرہ تو پیشاب تو معاف ہوگا فلسو لگے تو یہ نہیں چلے گا. آپ نے کہا کہ خون خدا نے اتنا سارا معاف کر دیا کہ ایک معمولی سے ذرہ برابر پیسانے کا ذرہ معاف نہیں کرے تو ضرور معاف کیا ہوگا خدا نے, ہم تو مسئلہ نہیں مانگے پڑھ لو نماز ساری نمازیں جیسا پہلے بھائی یہ قیاس مت کیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ صرف خون معاف ہے, باقی کتنی بھی معمولی چیزوں خون سے نجاست سے کم ہے بالکل اس سے کرائیت نہیں ہوتی. معمولی تو ذرہ کی تب بھی وہ آپ کے لیے معافی نہیں ہے. صرف یہ مسئلہ خون کا ہے, خون چاہے چمنی کے برابر ہے تو معاف ہو, پیشاب سوئی کے لوگ کے برابر ہے تب بھی معاف ہو, اس کو ان کو شریعت کہتے ہیں یعنی آنکھیں بند کر کے سب کو جھکا دیں. خون کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ خون جو ہے لگا آپ کے کپڑے پر, پسینہ آ گیا آپ کے, اب وہ خون پھیل گیا ذرہ برابر تھا, خون پسینہ آنے سے پھیل گیا تو اب معافی ختم ہو. پسینہ آ کر پھیل گیا پھر بھی وہ جرم سے کم رہا, چونی سے کم رہا تو خطرہ تھا وہ دو خطرے کے برابر ہو گیا, اب یہ معافی جو ہے ختم. معافی صرف اس صورت میں ہے کہ خون لگا ہو چونی سے کم ہو اور وہ پھیلے نہیں, تو خون خود بخود پھیل گیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر خون پسینے سے پانی سے یا پیشاب سے کسی اور چیز سے پھیل گیا تو وہ معافی فوراً ختم ہو. مسئلے کی سمجھ میں نہیں آ رہے تو آپ کی چیزیں غالباً آسان مسئلے, لیکن اگر ان مسئلوں میں سے کوئی سمجھ نہیں آئے تو اسی وقت پوچھ لیجیے, آپ کے لیے بھی آسان اور سننے والے کے لیے بھی آسان. اگر خون آپ کے بدن یا لباس پر لگا تو یہ معافی آپ کو ملے, لیکن اگر خون نہیں لگا بلکہ آپ کا لباس جو تھا خون سے نجس ہو جائے, یہ بھی بہت لوگ کرتے ہیں, وہی جو کہ آپ کی معمولی سی ناخن جو تھا وہ خون میں چلا گیا تھا, خون ناخن پر لگا نہیں صرف ناخن نجس ہو گیا, اب آپ نے کہا کہ چونی سے کم ہے اور خون سے نجس ہوا ہے اس لیے معاف ہے, ایسا اختیار نہیں, صرف یہ اختیار ہے کہ اگر خون خود لگے تو معاف ہے, اگر خون خود نہ لگے بلکہ وہ چیز خون سے نجس ہو جائے تو پھر اب جو ہے معافی آپ کے لیے نہیں. دوبارہ دبا دیا جائے تاکہ آپ اور سمجھیں, یہ جو معافی ہے چونی کے برابر, یہ معافی صرف اس صورت میں ہے کہ جب کہ خود خون لگا, اگر خون نہیں لگا بلکہ خون سے نجس ہوا ہے خالی, خون سے مست ہو گیا تھا ٹچ ہو گیا تھا اور آپ کا ہاتھ یا لباس جو تھا تو چونی سے کم یا چونی کے برابر نجس ہو گیا, تو اب اس صورت میں یہ معافی واپس لے لی گئی. یہ معافی صرف اسی صورت میں ہے جب کہ خون آپ کے لگا ہوا سبا اس کا پڑا ہوا وہ اس پر ڈب گیا, تو بظاہر جو سال اس کو عقل پر دیکھیں گے ان کے لیے تو بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ خون لگ گیا تو معاف اور خون نہیں لگا تو معافی نہیں, لیکن اسی کا نام شریعت ہے, اسی کو آپ آنکھیں بند کر کے مان لیں. یہ وہ تین چیزیں تھیں کہ جو اگر آپ کے جسم اور لباس پر ہو تو آپ کا جسم اور لباس بالکل پاک سمجھا جائے گا, پاک ہے نہیں لیکن سمجھا جائے گا, اور اسے نماز پڑھ سکتے ہیں, باقی سارے کام کر سکتے ہیں. چولی سے کب خون ہو, زخم یا پھوڑے کا خون ہو اور یا نجس لباس یا نجس بدن پاک نہیں کر سکتے, اب اس صورت میں آپ کسی کو چلا سکتے ہیں. دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف کپڑے کی معافی, پہلا مقام جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں, یاد مطلب جو بچے مطلب کا ایک مسئلہ, جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے فکر نہیں ہو سکتا. مرد کے لیے فکر ہے اس کے آگے اور پیچھے کا مقام, عورت کے لیے فکر ہے اس کا پورا جسم سوائے چند چیزوں کے, چہرہ آتا ہے اور ہاتھ آتے ہیں اور پاؤں کے نیچے بیٹھتا ہے, لچے وغیرہ آتے ہیں لچے کے نیچے بیٹھتا ہے, ان کے علاوہ عورت کا پورا جسم اس کا فکر ہے اور مرد کے آگے اور پیچھے کے مقامات. اگر اتنا چھوٹا کپڑا ہے مرد کے پاس کہ اس کے آگے اور پیچھے کے مقامات اس کپڑے سے نہیں بھر سکتے, وہ کپڑا جو ہے نہیں بھر سکتا, تو وہ کپڑا اگر نجس ہو تو معافی ہے. ازار بند یا کمر بند جو ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس سے ناممکن ہے فکر ہونا چھپانا, اس لیے اس کی بھی معافی ہے. موزہ, موزہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے, ممکن نہیں ہے اس سے چھپانا, اس لیے اس کی بھی معافی ہے. ٹوپی, ٹوپی سے بھی ممکن نہیں, ٹوپی بھی اگر نجس ہو تو وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. ہر وہ چھوٹا سا کپڑا جو اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے آپ اپنے آگے اور پیچھے کے مقامات کو نہیں چھپا سکتے, اگر نجس ہو جائے تو اس کے باوجود آپ اس کو نماز میں استعمال کر سکتے ہیں. آدھار بندی تو اتنی ہوئی ہوا اس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے, ٹائی کا مسئلہ محسوس ہے تو آپ انڈیا گھر جاتے ہیں اس کے پاس چلا جائیں گے. یہ تو تھی پہننے کی بات. اب رکھنے کی بات جو ہے پر اب یہ دو مسئلے مل جائیں گے تو ذرا کپڑا پہننے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پہنے ہوئے ہیں وہ چیز اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے آگے اور پیچھے کے مقامات نہیں رکھ سکتے تو اس کی معافی. اگر وہ چیز پہننے کی نہیں ہے بلکہ رکھنے کی تو اس میں آکار خود اور خمینی میں اختلاف ہے. آکار خود اور خمینی دونوں کے نزدیک ہر وہ چیز جو رکھنے کی ہے اگر نجیس ہو تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. قلم ہے, چاقو ہے, چھری ہے, چابی جو ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے جس کا پڑا ہوا ہے جیب میں, سب چیزیں نجیس ہیں, آپ ان کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پہننے کی چیزیں نہیں. انگوٹھی ہے, گھڑی ہے, ایلک ہے, یہ سب چیزیں اگر نجیس ہو تب بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اب اگر ایک کپڑا ہے, کپڑے کو آپ پہنے ہوئے نہیں خالی رکھا ہوا ہے تو آپ آئے سوئی کے لگتی ہے. اگر کوئی کپڑا آپ نے پہنا نہیں رکھا ہوا ہے تو اتنا ہی بڑا آپ جیسے دس آدمیوں کو چھپا لیں پھر بھی اس کی معافی. اگر پہلے میں نہیں ہے خالی آپ بغل میں دبا کر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے اللہ عنہ تو چڑھا کر لے لیجیے, ایسا ہی ہوتا ہے نا پراچین بال مقامات کو. تو آپ نے یہی سوچا کہ مال الگ پیشی عرب اپنا مال جو ہے اپنے پاس اچھا رکھا ہے, آپ کھڑے ہو گئے دبا کر اس کے بغل کے اندر اور لگے تھا وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آکار خمینی کے نزدیک یہ آپ کی چالاکی وہاں نہیں چلے گی. ان کے نزدیک احتیاط واجب یہ چیز ہے کہ وہ کپڑا جو ہے جس کو آپ رکھے ہوئے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہو کہ جس سے خطر نہ ہو سکے, آگے اور پیچھے کے مقامات نہ چھوٹ سکے. اگر اس سے بڑا کپڑا ہے تو احتیاط واجب یہ بھی ہے کہ آپ اس کو رکھ بھی نہیں سکتے, پہن تو سکتے ہی نہیں ہے نجیس ہے, نجیس کپڑے کو آپ رکھ بھی نہیں سکتے, وہ کچھ بھی ہو جائے چوری ہو جائے یا کچھ ہو جائے. لیکن آپ ایسا یہ کہتے ہیں کہ نہیں کراچی میں چوریاں بہت بڑی لگی ہیں, اس لیے آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ ایسا کپڑا جو ہے اپنے بغل میں دبا کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چوری ہو جا کے چوری کا مسئلہ مت ڈھونڈیے گا, اس میں نہیں یہ مسئلہ. اس میں صرف اتنا مسئلہ ہے کہ اگر اتنا بڑا کپڑا ہے جس سے آپ اپنے جسم کو پورے جسم کو چھپا لیں تب بھی آپ ایسوئی کے نزدیک نجس ہونے کے بعد بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. آپ ایسمینی کے نزدیک نہیں, وہ اتنا چھوٹا ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے جسم کو نہ چھپا سکیں, جس سے بڑا ہوگا تو اب آپ اس کو احتیاط واجب بھی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ نہ رکھیں. تو رومال وغیرہ تو دونوں کے نزدیک ہو گیا تو رومال بہت چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹا رومال جو لگاتا ہے جن کے مسالوں کے پاس بھی ہوتا ہے, غالب مسالوں کے پاس بھی ہوتا ہے, جتنا بڑا رومال ہوتا ہے جس سے پورے شہر کو باندھ کر لے جائیں, وہ رومال کی معافی نہیں ہے, وہ رومال معاف نہیں ہے بلکہ اتنا چھوٹا رومال جو عام طور پر ہوتا ہے جس سے فکر نہ ہو سکے اس کی معافی آکار خوئی کے نزدیک کی ہے تو نہیں دے رہی. بڑا رومال ہے آکار خوئی نے معافی دے رکھی, آکار کو میری نے معافی نہیں دی. سمجھ آ گئے ہوں گے مسئلے. اب چلے آخری مسئلہ جو آپ حضرات کے لیے نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ گھر سے جب اس میں آتے ہیں شرکت کے لیے, اگر ایک مسئلہ کسی اور کا بھی آپ کے کان میں پڑ جائے تو کیا ہے, وہ ہے عورتوں کا مسئلہ. وہ عورت جو بچے کو پالتی ہے اور اس کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے, بہت تفصیلی مسئلہ ہے لیکن آپ حضرات کے لیے صرف ایک ہی مسئلہ بتانا مناسب ہے, اس سے زیادہ ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کسی جس میں تبدیل ہو جائے تو دوسرا مسئلہ ہے, پھر اس کے کام آئے گا یہ مسئلہ. کہ اگر یہ کپڑا ہے کسی عورت ہے وہ اپنے بچے کو پال رہی ہے اور اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور بچہ تو ہے اتنا تو نہیں ہوتا, چلیے بار بار اٹھتا رہتا ہے, پیشاب کرتا رہتا ہے, کپڑا بار بار نجیس ہو رہا ہے, کہاں تک پاس کرے گا؟ تو بجائے اس کے جو نماز کو چھوڑے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس وقت نجاست اور طہارت کو چھوڑے. لیکن چند شرطوں کے ساتھ اور اس مسئلے میں آپ کا پوری تمام اس کے حجم سے بہت زیادہ سخت ثابت ہوئی. لیکن کچھ قسمت ہے کہ آپ ایسے جو مقلل یہاں پر مر بدرا ہے, اس لیے سب سے ان کے لیے اتنی نقصان نہیں ہوئی. آقا خمینی, آقا حکیم, آقا شریف مداری, آقا چہروزی وغیرہ تمام اس کے حجم کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہر وہ عورت جو بچے کو پال رہی ہے چھوٹے بچے کو اور وہ بچہ بار بار پیشاب کر دیتا ہے, عورت کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے اس کو پاک کرے. تو اگر دن میں وہ ایک مرتبہ اپنے کپڑے کو پاک کر لے تو اس کے بعد کافی اوقات میں بچہ پیشاب کرتا رہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. بس شرط یہ ہے کہ صرف نجاست پیشاب بھی ہونا چاہیے, اگر بچے نے پیخانہ کر دیا تو اس کی رجوع معافی نہیں. اور شرط یہی ہے کہ دن میں ایک مرتبہ پاک کر لے. اور تیسری شرط یہی ہے کہ وہ ایک ہی کپڑا اس کے پاس ہو عورت کے پاس. ہزاروں کپڑے ہیں, وہ بدل سکتی ہے ہر کپڑا, اس لیے ہم لوگ چاہیے کہ وہ بدل بدل کر نماز کپڑوں کو بدل بدل کر نماز پڑھے. یا دو کپڑے ہیں تو نماز کے وقت ایک کپڑا پہنے, باقی وقت دوسرا کپڑا پہنے. اتنا مسئلہ ہے. آقا کوئی جو ہے لگا ہے کہ دریا تو جو ویمین ایئر اور ویمین گیٹ وغیرہ کو نہیں مانتے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں مجھے لڑکا ہے جو پیشاب کر رہا ہے بچہ اس سے لڑکا ہونا چاہیے، اگر لڑکی پیشاب کرتی ہے تو معافی نہیں ملے گی، مجھے بچہ جس کو پالا جا رہا ہے باقی تمام مشتہدین کے نزدیک لڑکا اور لڑکی برابر ہے، کالجوں کی تو بہتر ان کا گزر چکا ہے ہفتہ بھی گزر چکا ہے، اس لیے مشتہدین نے کہا کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ برابر ہے، دونوں پیشاب کریں دونوں کے پیشاب کی معافی ہے، آقا یسوع کہتے ہیں کہ نہیں لڑکیوں کے پیشاب کی معافی نہیں ہے لڑکوں کے پیشاب کی معافی ہے، یہ مطالبہ بھی شامل کر لینا چاہیے نا وہ مریندم کیا پیش کیا گیا تھا کہ لڑکیوں کے پیشاب کی بھی معافی دی جائے، لیکن صرف آقا یسوع نے یہی کہا ہے، ہماری قسمتی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ صرف لڑکیوں کے پیشاب کی جو ہے وہ معافی نہیں، صرف لڑکا جو ہے اس کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ اگر وہ پیشاب کر دیا اور اس کی ماں کے کپڑے جو ہے نجیب ہو جائیں تو اس کی ماں جو ہے لڑکے کا پیشاب ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے، لڑکی کا پیشاب ہے تو جا کر پاس کر دے یا دس ہزار دفعہ اس کو پاس کرنا پڑے، اس کو کوئی رعایت نہیں ہوئی تو اس کو لڑکی کیوں پیدا کرتے ہیں، لیکن اچھا دوسری جو انہوں نے سختی لگا دی وہ سختی یہ ہے آقا خمینی کا جتنے دوسرے مستحجین گزرے ہیں ان کے نزدیک جو عورت بھی پالے بچے خالہ ہو کٹی ہو دایا ہو آپ نے رکھی ہے نرس رکھی ہے وہ پال رہی ہے سب کو یہ معافی لے دیں، آقا رسول کہتے ہیں کہ نہیں یہ معافی صرف لڑکے کے لیے ہے اور لڑکے کی ماں کے لیے، اگر لڑکا خالہ کے پاس پل رہا ہے کٹی پال رہی ہے تو یا اس نے ملازمہ رکھی ہے تو اس ملازمہ کو یہ معافی نہیں ملے گی، معافی صرف ماں کو ملے گی اور کسی کو بھی معافی نہیں مل سکتی، تو مسئلہ جو ہے بہت کلیئر ادھر لیا بیچ میں چند باتوں کی وجہ سے آسان سا مسئلہ یہ ہے آقا یسوع کی رسی یعنی پورا خلاصہ صرف لڑکے کی ماں ہونا چاہیے اور بچہ بھی صرف لڑکا ہو تو اس کی ماں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے لڑکے کے پیشاب کے ساتھ اسی کپڑے سے نماز پڑھ سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ کپڑا ایک ہو اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پاک کرے، آقا یسوع نے یہ کہا ہر وہ عورت جو کسی بھی بچے کو پالے وہ بچے کی ماں ہو دادا ہو دادی ہو نانا ہو، اگر نانی ہو یہ سب مرد ہیں تو مرد ہے تو نہیں دادا نانا نانی وغیرہ اور کسی بھی خالہ عنوانی کوئی نرس ہے کوئی آیا ہے کوئی دایا ہے جتنی بھی سب کو یہ اجازت ہے، بچہ بھی خالہ ہوتا ہو یا لڑکی ہو اس کو اس کے سلسلے میں بھی کوئی شرط نہیں، یہ جب ان کا بچے وغیرہ کے ساتھ کرتے تو ان کا کپڑا جو ہے وہ کپڑا جو ہے اس کی پاکی والی جائے گی اور وہ اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، ہمارے غلام گھنٹہ بچ گیا، اب صرف اتنی سی بات پوچھنا ہے اگر آپ اگر جھجھک محسوس نہ کریں یہ تو ختم کریں گے ختم ہو جائے گا آپ کی نہیں چکر میں ڈالا ہوا، لیکن ہم اس گھڑی کے مطابق بیٹھے تھے اگر ہم دو منٹ پہلے بیٹھے تو اسی کے مطابق دو منٹ پہلے بیٹھے آگے ہو گئی کتنے منٹ آگے ہو گئی تین منٹ تو صرف اتنی سی بات ہے کہ کچھ لڑکے موسم آپ بھی ہوں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ نجاسات سہارا جو ہے بہت سن چکے ہیں اس لیے اس پر کچھ بور ہو جاتا ہے، اگر ہم کو کسی چوری پر کسی کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بتا دیں ان کو، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو معلوم ہے آپ کی تو اشارہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے بہت دنوں کے بعد آئے تو اس لیے اگر کسی اور موضوع کو لیا جائے تو بہتر ہے آگے کے موضوع اس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بالکل چلتا رہے نجاتا تو کہا رہا ہے دفدار دفاع سے سب جی کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور یہ ایسے مسئلے ہیں جو عام طور پر پیش آتے ہیں، باقی مسئلے اگر زکات کے مسئلہ ہے کھانے پینے کے مسئلہ ہے نظر پسند کے مسئلہ ہے تو ذرا کم پیش آتے ہیں، اس لیے کسی کو چلائیے جمہوریت میں دور ہے جمہوری زمانہ ہے آپ حضرات میں سے اگر کوئی سال ان میں سے کسی ایک کی طرف اکثر کی طرف جانا جائے تو ٹھیک ہے، اگر آپ حضرات چپ بیٹھے رہیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی پھر اپنی مرضی سے چلائیں گے، لیکن اس میں پھر یہ نہ ہو کہ یہ بہت سنے مسئلے ہیں ذرا بولیت ہوتی ہے ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ اختیار ہے آپ کے ساتھ ہمارے لیے تو سارے مسئلے برابر ہیں بلکہ زکات وغیرہ کے مسئلے آسان ہوتے ہیں بنے بس تارات وغیرہ مشاہرات کے بتائیے آپ اس کی علما کر دیجیے آپ ایک تو آئیے آواز سے یہی مشاہرات وغیرہ اب وہ لوگ بولے جن کے نزدیک کچھ صحیح دیکھیے میرے اختیار میں ہمارے پاس باقی اور کوئی آپ ہم کہہ رہا ہے آپ لائیے گا آج تو خیر صحیح سے آ گیا تو بھائی
تعجب کی بات ہے. مطلب جو جیسی بڑی دن آئیے گا اس نے من کر دیا ایسی بات ہے اگر چلیے لوگوں کے کانوں میں کہیں گے بھائی کیا ہوتا ہے یہاں پہ.